کے لیے جانے کا شرف مل رہا ہے اور مختلف قافلوں کو آغا سیستانی کے پاس میں نے دیکھا, تو یہ الگ بات ہے کہ چار ان کی ایڈوائس تو کامن ہیں جو تقریباً ہر قافلے کو وہ کرتے ہیں. چار ایڈوائس جن میں سے ایک یو کے میں بھی آئی تھی کہ جب لوگوں نے اردو اور گجراتی پڑھنا شروع کی تھی, یہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے میں اسے خالی ٹچ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. وہ چار باتیں جو آغا سیستانی مور اور لیس ہر قافلے سے کرتے ہیں, چار اسپیشل ایڈوائز, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو کنفرم, کیونکہ اتنے لوگوں سے کہا, اتنا زیادہ اس کو ریپیٹ کیا کہ اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اس عظیم مرجن 21st century میں ساری دنیا اسپیشلی ویسٹ میں بیٹھنے والوں کو چار نصیحتیں کی, ان میں سے خالی ایک شروع میں بیان کر, اور وہ یہ کہ آزاداری کے انسٹیٹیوشن کو کسی طرح نقصان نہ پہنچنے دینا, اور ایک بات کا خیال کرنا کہ جیسی آزاداری تمہیں اپنے نیک بزرگوں سے ملی ہے اسی آزاداری کو مینٹین کرنا, نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا نہ اس میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ کرنا. اب یہ تو چار میں سے سب سے اہم اور ایام عزا کی شروع میں سب سے امپورٹنٹ نصیحت, مگر یہ چار ایڈوائس کے علاوہ باقی جو فتوے لوگ وہاں سے لے کے آتے ہیں, کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں کبھی غلط بھی ہوتے ہیں, یعنی سننے والے نے بات کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا, لیکن جب کوئی چیز آغا کی کتاب میں پرنٹ ہو جائے, جو کئی بار ایک مرتبہ نہیں تین چار بار چیک ہونے کے بعد پرنٹ ہوتی, تو یہ اس میں فتویٰ پرنٹڈ کتاب میں مناسک حج فرماتے ہیں. سوال کیا گیا کربلا کی زیارت عرفہ اس کا ثواب زیادہ ہے یا حج کا, یہی جواب تو ہے نا کہ اتھینٹک حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ عرفہ کے دن کربلا کی زیارت کے ثواب حج بیت اللہ سے زیادہ. ہاں کبھی کبھار ایسے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں, حج پہ پابندی لگا دی جائے, حج سے لوگوں کو روکا جائے, خانہ کعبہ کو ویران کرنے کی کوشش کی جائے, خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کی جائے, جیسے آج بھی بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے مسجد النبوی اور خانہ خدا کو اس طرح سے ختم کیا جا رہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں بڑا ڈیولپمنٹ ہو رہا, کتنی مسجدیں کتنے تاریخی مقام کتنی قبولیت دعا کی جگہ اس ڈیولپمنٹ کے نام پہ ختم ہو گئی, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, موقع ملا تو کبھی اشارہ کروں گا, آج نہیں. کربلا کی زیارت حج بیت اللہ سے زیادہ, کوئی ذاکر اوریٹر یا اسپیکر نہیں کہہ رہا, آج کے دور کا سب سے عظیم مرجع اپنے تمام علم کے ساتھ کہہ رہا ہے یہ کربلا کی زیارت کا ثواب. مگر کچھ ایسے لکی لوگ ہیں جن کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ وہ آقا حسین کے پاس نہیں گئے, آقا حسین ان کے پاس چل کے آئے. اب اس میں دو یا تین بہت اہم واقعات میرے سامنے ہیں, لیکن آج کے ٹاپک کے اعتبار سے میں صرف ایک بہت مختصر واقعہ پڑھتا ہوں. ایک اور بات بھی ہے, آغا بروجردی والا واقعہ وہ بعد میں آئے گا, آج آغا عبد الکریم حائری کا واقعہ. اگرچہ یہ آپ نے کئی بار علماء سے سنا ہوگا لیکن بہت ہی شارٹ. آقا عبد الکریم حائری تاریخ شیعہ کے اہم ترین پانچ مجتہدین میں سے ان کا نام لکھا جا سکتا, کیوں؟ آخری زمانے کی ویسے ہی ایک سائن تھی کہ قم یہ سینٹر بنے گا اسلام کا, پریچنگ کا, اجتہاد کا. قم آج جو ہمارے سامنے قم ہے, علماء اور مجتہدین سے بھرا ہوا, یہ 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا. 1341 ہجرہ, ابھی 100 ایئرز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے, 1341 میں قم کا حوضہ علمیہ بنا. نجف کا حوضہ بہت پرانا, شیخ توسی کے دور کا, قم نہیں, قم بہت ہی ریسنٹ پاس کی بات ہے. 1341, اور کس نے بنایا؟ آقا عبد الکریم حائری. یہ آقا عبد الکریم حائری خود مرجعیت کے اعتبار سے بھی اتنے اہم تھے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کی اگر آپ لسٹ دیکھیں, امام خمینی انہی کے اسٹوڈنٹ, آغا گلپائے گانی انہی کے اسٹوڈنٹ, آغا عراقی انہی کے اسٹوڈنٹ, آغا شہاب الدین مرشی نجفی, کہ آج لوگ خالی ان کی لائبریری کو یاد کرتے ہیں لیکن ایک مرجع انہی کے اسٹوڈنٹ, آغا مرتضی خائری انہی کے اسٹوڈنٹ. یعنی اتنا عظیم عالم کہ جس نے اپنے اسٹوڈنٹس میں اتنے سارے تو مراجع پیدا کیے. آج بھی معصوم حکم کی زری کے سرانے آغا عبد الکریم حائری کی قبر موجود. لیکن آغا عبد الکریم حائری کے حالات بتانے کا موقع نہیں, صرف اس لیے میں نے یہ بات بتائی کہ پہلے اس عظیم شخصیت جس نے بڑے ٹف ٹائم میں شاہ ایران اور اس کا ظالم باپ قم کے حوضے کو اسٹیبلش کیا. ان کا واقعہ ہے کہ یہ کربلا زیارت کے لیے گئے تھے جب نہ مرجع بنے تھے اور نہ ہی یہ قم میں شفٹ ہوئے تھے, لیکن ذہن میں ان کے یہ پلاننگ تھی کہ مجھے دین کی خدمت کرنا ہے اور اہم ترین کام, اہم ترین عبادت علم دین. کربلا پہنچے, بیمار پڑ گئے, اپنے ہوٹل یا مسافر خانے میں, اور روز بروز ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو ایسا لگا کہ جیسے ملک الموت میرے سرحانے آ گیا. بعض صاحبان علم کو یہ قدرت طاقت ہوتی ہے کہ وہ فیل کر لیتے ہیں کہ ملک الموت ان کے قریب پہنچا. بس جیسے ہی ملک الموت کو اپنے سرحانے دیکھا, ایک نہیں 500 سٹوریز بڑے بڑے علماء اور اتھینٹک اور متقی علماء کے میرے پاس ہیں, ملک الموت دیکھا کہ میرے سرحانے آ چکا, بے اختیار آواز دی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ آقا حسین, اس وقت مجھے آپ کی مدد کی ضرورت. بھائی ادھر یہ کہا اور ایک مرتبہ اب جو آنکھیں کھولی تو آقا حسین کو اپنے سرحانے کھڑا پایا اور پوچھ رہے ہیں کہ آئے عبد الکریم مجھے کیوں بلایا؟ کہا مولا میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں, میں مرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری یہ کوشش تھی کہ جس مقصد کے لیے کربلا میں آپ نے جہاد کیا اس تبلیغ کے لیے میں ایک حوضہ بنا کے جاؤں, آغا اتنی مدت مجھے دے دیجیے کہ میں حوضہ اسٹیبلش کروں. آغا نے کہا کتنے سال چاہیے, یعنی مولانا امام نے جواب دیا 15 سال. امام حسین کہتے جا عبد الکریم حائری, میں نے تجھے 15 سال دیے, ملک الموت واپس چلے جاؤ. ملک الموت واپس چلا گیا. ایک زہرا کے گھر کا دروازہ تھا جہاں ملک الموت اجازت کے بغیر قدم نہیں بڑھا رہا, اور ایک حسین مظلوم کا حکم تھا, آنے کے بعد واپس چلا گیا, کہا جا میں نے تجھے 15 سال دی. 1340 ہجرہ کا یہ واقعہ. اگلے سال حوضہ بنایا, حوضہ ایک دن میں اسٹیبلش نہیں ہوتا. 14 سال گزر گئے, 1355 ہجرہ گئے. ان کو اب تک یاد, ان کے اپنے بیٹے جو باپ کے بعد مرجع بنے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات کو ہمارے بابا نے سارے گھر والوں کو بلایا, ہم لوگ ان کے بستر کے قریب گئے, وہ صحت مند ہے بیمار نہیں, کہا کہ آج میری آخری رات اور میں تمہیں الوداع کہتا ہوں. ہم نے گھبرا کے کہا کہ یہ آپ موت کے بارے میں اتنے کنفرم طریقے سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ آج سے ٹھیک 15 سال پہلے میں کربلا محلہ میں تھا, آج ہی کی ڈیٹ تھی, پورے 15 سال کمپلیٹ ہونے والے ایک گھنٹے کے بعد. آقا حسین نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے 15 سال مانگے تھے, اپنے مشن کو میں نے کمپلیٹ کر دیا اور 15 سال مجھے یاد تھے, آج ملک الموت ایک گھنٹے کے بعد آ جائے گا. اور واقعا ایک گھنٹے کے بعد آقا عبد الکریم حائری کی قم مقدسہ کے اندر موت ہو گئی اور وفات ہو گئی. مگر آقا حسین ان کے سرحانے آتے کون سی عبادت کی وجہ سے؟ کہا صرف ایک چیز, مجھے آپ کے دین کا علم, مجھے اسلام کی نالج, مجھے شریعت کی نالج پھیلانے کے لیے حوضہ بنانا. اور ایک حدیث اور سنی, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو, میرا ایک مجالس کا ایک الگ سے ٹاپک ہے جو محرم کے پہلے عشرے میں تو نہیں لیکن عشرہ زینبیہ میں میں پڑھتا ہوں، قبر میں کام آنے والی نیکیاں. قبر میں کیا کام آئے گا؟ کریڈٹ کارڈ. قبر میں کیا کام آئے گا؟ مرسیڈیز گاڑی. قبر میں کیا کام آئے گا؟ مکان. ہاں یہ بھی کام آئیں گے. اگر اس کے ذریعے کسی مومن کی مدد کی گئی ہے یا دین کی خدمت کی گئی ہے. لیکن ایک لسٹ ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو یہ پتا چل جائے کہ میری موت میں صرف ایک دن رہ گیا اور وہ یہ چاہے کہ ایسی عبادت کرے جس کا میکسیمم ثواب ہو. عبادتیں تو بہت ساری، قرآن پڑھنے کا ثواب، زیارت عاشورہ پڑھنے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب، صدقہ اور خیرات کا ثواب. لیکن وہ یہ سوچے کہ صرف ایک دن میرے پاس ہے، ایسی عبادت کرو کہ زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے، تو اسے چاہیے کہ اس ایک دن میں جتنے مسائل یاد کر سکتا ہے یاد کر. حلال و حرام کے جتنے مسائل لے کر قبر میں جاؤ گے، اس سے زیادہ قبر میں کام آنے والی کوئی عبادت نہیں. دیکھیں ایک حدیث آپ نے شادی کی محفلوں میں بہت سنی ہوگی، اگر کوئی آدمی شادی کر لے تو اس کی دو رکعت نماز کا ثواب بغیر شادی والے کی 70 رکعت نماز سے زیادہ. پھر علماء تفصیل بتاتے کہ شادی انسان کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ ایک بیچارہ 70 رکعت نماز پڑھے گا ثواب کم ملے گا، اس کی خالی 2 رکعت نماز. مگر یہ حدیث خالی شادی کے بارے میں نہیں، اس سے پہلے یہ حدیث علم کے بارے میں، جاہل کی 70 سال کی عبادت سے علم رکھنے والے کی ایک دن کی عبادت کا ثواب زیادہ. عبادت وہی عبادت، 2 رکعت نماز میں پڑھوں کہ آپ پڑھیں کہ آغا سیستانی پڑھے، الحمد کا سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد انا انزلنا پڑھیں گے، رکوع اور سجود میں وہ کیا پڑھیں گے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں. ہماری 70 سال کی یہ والی نماز، ان کی ایک دن کی نماز اس سے زیادہ افضل. کیوں؟ ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے جب اس کے ساتھ دین کا علم آ جائے. اور یہاں پہ رک کے ایک مختصر سا واقعہ پڑھوں، شاید اس واقعے کا جو کنکلوژن ہے وہ آج نہ آ سکے، وہ کل آئے، لیکن بہرحال آپ کو معلوم محرم کی مجلسیں سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اسلام میں حلال و حرام و شریعت کی نالج کی کتنی اہمیت. اللہ کے رسول نے تبلیغ رسالت شروع کر دی، اعلان نبوت کر دیا، اور پھر مکے کے اندر پیغمبر کے خلاف ہر طرح سے پیغمبر کو اپنے مشن سے روکنے کے لیے مکے کے کافروں نے طریقے اختیار کی، کیرٹ اینڈ اسٹک. پیغمبر کو آفر بھی دی گئی، بھائی آپ کو بادشاہ چاہیے، ہم مکے کا بادشاہ آپ کو بناتے ہیں. رسالت، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، اللہ اکبر، جیسے آج بھی مجلس سے پہلے جو ہمارا نوجوان ربائی پڑھ رہا، نام خدا، یہ مت لیجیے. آپ کو کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، مکے کا سب سے مالدار آدمی ہم آپ کو بنا دیتے. آپ کو کیا چاہیے؟ اچھی بیوی چاہیے، مکے کی سب سے حسین اور جمیل لڑکی، آپ اشارہ کریں ہم شادی کر دیتے. یہ ہے کیرٹ. یہی کیا آج کل آپ کو اور آپ کے بچوں کو دکھا دکھا کے دین سے دور نہیں کیا جا رہا؟ کبھی پیسے کا لالچ، فلاں ملک کا بینیفٹ سسٹم بہت اچھا ہے، اگر جاب لیس بھی ہو جاؤ گے تب بھی تمہارے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. کہاں پڑے ہو ممباسا میں، کہاں پڑے ہو اروشا میں، کہاں پڑے ہو پاکستان میں، جاب چھوٹ گیا تو گھر میں فاقے ہوتے. اللہ کے رسول کو یہ آفر پہلے مل چکی، دولت چاہیے، حکومت چاہیے، شادی چاہیے، اور دوسری جانب کوڑا بھی پھینکا جا رہا ہے، راستے میں کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں اور ہر ٹارچر بھی کیا جا رہا. خیر وہ تو اپنی جگہ. مکے سے 400 کلومیٹر 300 میل دور مدینہ شہر ہے. اس وقت مدینہ نام کا کوئی شہر نہیں تھا، اس کا نام تھا یثرب. سورہ احزاب میں یثرب موجود. وہاں پہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. میں بہت ڈرائی نہیں کرنا چاہتا تقریر کو، स्टिक एंड कैरेट के हवाले से भी और इस्लाम की अहम तरीन इबादत जरा समझिए। दो कबीले थे, उनमें आपस में जंगें होती रहती थी और मक्के में आधे काफिर कबीला ए के साथ थे और आधे काफिर कबीला बी के साथ। मक्के में 14 कबीले, तो आधे ए के साथ हैं आधे बी के साथ। मैं तकरीर को सिंपल करने के लिए आस और खजरज के नाम भी नहीं लेता हूं कि जरा डिफिकल्ट नाम लग रहे हैं। अब जंगें होती, जब कबीला ए हार जाता है डिफीटेड, वो मक्के आते हैं, जो उनके एलाइज हैं और पार्टनर हैं उनसे हेल्प लेके जाते हैं। फिर कभी कबीला बी हार जाता है, वो मक्के आते हैं, वो अपने दोस्तों और अपने पार्टनर से हेल्प लेते हैं। पैगंबर के रिसालत के ऐलान को तकरीबन 10 साल गुजर गए, मक्के में जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया। दो ऐसी शख्सियतें जिनमें से कम अज कम एक पर मुझे एक पूरी मजलिस पढ़ना है आगे जाके, दो ऐसी अजीम शख्सियतें इस्लाम के प्रोटेक्टर, इस्लाम के सपोर्टर, मोहसिन इस्लाम, एक हजरत अबू तालिब, एक खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा इंतकाल हो गए। मजालिम और ज्यादा बढ़ गए। अब मदीने वालों को मक्के वालों से कोई कंसर्न नहीं था उनके इंटरनल प्रॉब्लम से। वहां तो कबीला ए और बी में जंग हुई, कबीला ए डिफीटेड हार गए। वो अपने रूटीन के मुताबिक, ये जंग 100 साल से चल रही है, 100 साल, तो अब जब वो लोग हार गए कबीला ए, तो वो मक्के आया। उसका जो सबसे देखिए एम्बेसडर बना के ऐसे आदमी को भेजा जाता है जो बड़ा वाइज, बड़ा दानिशमंद इंटेलेक्चुअल्स में से हो अपनी कौम के, असद इब्ने जुरारा। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, असद इब्ने जुरारा और मोसब इब्ने उमैर, बहुत अहम नाम हर मुसलमान को। ये दो नाम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए मासूमीन के बाद। असद इब्ने जुरारा कबीला ए के डेलीगेट, वह हेल्प लेने के लिए मक्का आए, और कोई नई बात नहीं, ये रूटीन 100 साल से चला रहा, 3, 4, 5 जनरेशन गुजर गई। और उन्हें मालूम है एक नॉर्मल बात है, मैं जाऊंगा, जो मेरे सपोर्टर या जो मेरे हेल्पर हैं, जो मेरे एलाइज हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमेशा वो मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा, मदीना जो है वो अपने लोकेशन के एतबार से बहुत अहम जगह था, जैसे मिडिल ईस्ट का पेट्रोल और ऑयल मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बन रहा। मदीना बहुत ही अहम जगह पे था, ट्रेड रूट के बीच में था, मक्के से यूरोप जितने काफिले जाते थे मदीना होके जाते थे, तो मक्के वालों के लिए मदीने में अपने एलाइज बनाना जरूरी थे। चुनांचे कबीला ए का डेलीगेट असद इब्ने जुरारा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, वो मक्के आए, और उनका रिलेशन उमैया इब्ने खलफ से है। ये वो आदमी है जिसका तस्किरा सूरह यासीन के आखिर में आया, अवलम यरल इंसान इन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुन मुबीन। ये कुरान कह रहा है कि इस आदमी को देखो जिसे हमने पानी के कतरे से बनाया, और बड़ा होकर कितना ये खसीम और दुश्मन बन गया, वो ये उमैया इब्ने खलफ। आप में से जो लोग मक्के की ज्यारतें किए हुए हैं, गेट 79 के बिल्कुल सामने जो मक्के का सबसे पुराना कब्रिस्तान, जिसके अंदर मक्के के लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे, उमैया इब्ने खलफ का मकान वहां पे था। तो खैर, असद इब्ने जुरारा पहुंचे और अपने दोस्त के घर में सामान रख के स्टे किया। उसने पूछा कि भाई क्यों आए हो, वैसे ही हॉलीडे विजिट घूमने का नहीं, इस दफा वॉर में हमें शिकस्त हुई हमारे कबीले ए को, तो हम तुम्हारे पास आए हैं कि जैसे तुमने इससे पहले भी हमेशा हमारी हेल्प की, तुम्हें जरूरत पड़ती है तो हम हेल्प करते हैं, तो तुमने हमारी हेल्प की है तो इस दफा भी हमारी हेल्प करो, ताकि हम नई प्रिपरेशन के साथ कबीला बी से जंग करें। उमैया इब्ने खलफ ने कहा सॉरी, दिस टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। घबरा गए, कहा हमारे तुम्हारे इतने अच्छे रिलेशन, 5 पुश्तों और 5 जनरेशन के کیوں نہیں کرو گے؟ کہا کہ ہمارا ایک لوکل پرابلم پیدا ہو گیا اور یہ اتنا بڑا پرابلم ہو گیا 10 سال میں کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا. پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے 2-3 سال میں, 10 سال میں بہت اسٹرانگ ہو گیا. ہمارے اپنے یہاں مکے کے اندر ڈویژن ہو گیا, ہمارے نوجوان کچھ کہتے ہیں, ہماری عورتیں کچھ کہتی ہیں, ہمارے بوڑھے کچھ کہتے ہیں, ہر قبیلے میں بلکہ ہر فیملی میں بلکہ ہر گھر میں جھگڑا. شوہر مسلمان بیوی کافرہ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیوی مومنہ شوہر بت پرست جھگڑا ہوگا کہ ہر گھر میں. آج ہم اس پوزیشن میں نہیں, ہمارے سارے ریسورسز اس پرابلم کو سالو کرنے میں لگ رہے ہیں. کہا کہ کیا پرابلم؟ کہ ایک آدمی ہمارے یہاں ایسا آیا جو امنگ آور سیلز, وہ نیا نہیں ہے, اس کا خاندان, اس کا کٹم, اس کی فیملی یہی تھی, لیکن اس نے ہمارے ریلیجن کے خلاف ایک نیا ریلیجن پیش کیا اور ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری عورتوں کو بہکانا شروع کر دیا. ہم اسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اس وقت ہم کیسے تمہاری ہیلپ کریں؟ اسعود ابن زرارہ ایک ڈپلومیٹ سمجھدار سمجھ گئے, کہہ لگے ہاں تمہارا پوائنٹ ویلڈ پوائنٹ. پہلے آدمی اپنے گھر کی آگ بجھاتا ہے پھر دوسروں کی ہیلپ کرتا, تو چلو کوئی بات نہیں, میں کمپلین نہیں کروں گا, جب تمہارا پرابلم سالو ہو جائے تو پھر میری ہیلپ کر دینا. چلو ٹھیک, ختم بات. مگر اسد ابن زرارہ نے یہ کہا اور امیہ ابن خلف کے گھر سے نکلے. میں پھر یاد دلا دوں, گیٹ 79 کے بالکل سامنے جو قبرستان آپ کو نظر آتا, آج کل جہاں پر لوکل بسوں کا اسٹینڈ ہے اس کی دیوار ملا ہو, وہ قبرستان, وہاں پہ اس کا گھر جس کو قرآن, اور اسی گیٹ 79 کے سامنے جو گھر ہے اسی کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا. اس گھر کا بھی ذکر ہے, اس آدمی کا بھی ذکر ہے, ٹائم نہیں. خلاصہ یہ کہ سامان رکھا, باتیں ہو گئیں, اب یہ باہر نکلے. امیہ ابن خلف نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا کہ عمرہ کرنے. اس نے روک دیا, یہ کیا غضب کر رہے ہو, خبردار خانہ کعبہ کے قریب نہ جانا. کہا کیوں بھائی, ہم تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ہمیشہ آتے ہیں, عمرہ مجھے کمپلیٹ کرنا ہے جس کے لیے کعبہ جانا تو ضروری ہے. حضرت ابراہیم نے جتنی عبادتیں مکے والوں کو سکھائی تھی, مکے والوں نے سب کو چھوڑ دیا لیکن عمرہ اور حج حضرت ابراہیم کے زمانے سے ایز اٹ از چلا آ رہا تھا. نماز بھول گئے مکے والے, روزہ چھوڑ دیا مکے والوں نے, زکات نام کی کوئی چیز نہ رہی, لیکن حضرت ابراہیم کی شریعت کے فروع دین حج اور عمرہ ایز اٹ از چلا آ رہا, اور وہ بھی اسی طرح. حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا رجب کا عمرہ موسٹ امپورٹنٹ عمرہ, آج اسلام نے بھی یہی کہا اور مکے کے کافر بھی اسی پہ بلیف کرتے. اسد ابن زرارہ نے کہا عمرہ کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ نہیں بھائی یہ غضب نہ کرنا. کیوں, عمرہ کرنے سے کیوں روک رہے؟ کہا کہ وہ جو ہمارے یہاں پرابلم کریئٹر ہے, حق پر عمل کرنے والے کو ہر جگہ پرابلم کریئٹر کہا جائے گا. آج مومنوں کی کمیونٹی میں کوئی حق کی بات شروع کر دے, لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری کمیونٹی کی یونٹی کو توڑ رہا, یہ ہماری کمیونٹی میں فساد برپا کر رہا, یہ پرابلم کریئٹر ہے. کہا کہ وہ آدمی وہی خانہ کعبہ کے سامنے تو بیٹھتا ہے اور وہی بیٹھ کر وہ اپنی تبلیغ کرتا ہے. ہمارے نوجوان خانہ کعبہ کے صحن میں ہی تو اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, برین واچ کرتا, ہیپنٹائز, اس کے پاس ایک جادو ہے, خبردار وہاں نہ جانا. اگر اس کی ایک بات بھی تمہارے کان میں پہنچ گئی تم گئے کام سے. اب اسد ابن زرارہ اور امیہ ابن خلف, ایک مکے کا سردار, ایک مدینہ کا ڈیلیگیٹ, یہ آ کے بیٹھے, کیا آپ کے یہاں کیا کہیں گے ایس جی ایم, ایک اسپیشل قسم کی میٹنگ کال کر لی گئی. یہ پرابلم کیا؟ پرابلم یہ کہ ہر عبادت میں آپ کی مرضی ہے, عبادت آپ شروع کریں بیچ میں توڑ سکتے ہیں, سنت عبادت. آپ نے نافلہ نماز شروع کی, ایک رکعت کے بعد آپ کا ارادہ چینج ہو گیا, توڑ دیجئے, گناہ نہیں. آپ نے سنت روزہ شروع کیا, بیچ میں آپ کا ارادہ چینج ہو گیا, آپ توڑ دیجئے, گناہ نہیں. آپ نے کوئی چیریٹی کرنا چاہی, پیسے دیتے دیتے ہاتھ واپس کھینچ لیا, گناہ نہیں. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ثواب ہے, چنانچہ جب کبھی ڈونیشن کا اعلان ہوتا ہے پلیجز لکھواتے تو ہیں اور اس کے بعد پورا کوئی نہیں کرتا سوائے چند لوگوں کے. لیکن اکارڈنگ ٹو لا, اکارڈنگ ٹو مسئلہ, سنت عبادت میں آپ کو پرمیشن ہے سوائے عمرے کے. عمرہ سنت عبادت, لیکن ایک بار اسٹارٹ کر دیا تو اسے کمپلیٹ کرنا واجب ہوگا. اب مسئلہ, اچھا اور یہ طریقہ ابراہیم کے زمانے سے آج تک اسی طرح, آپ کی مرضی ہے آپ عمرہ کریں کہ نہ کریں, خالی مدینے تک جائیے روضہ رسول کی زیارت کر کے واپس آ جائیے. لیکن ایک بار آپ مدینے سے نکلے اور مسجد شجرا میں آپ نے احرام پہن کے عمرہ شروع کر دیا, اب اسے کمپلیٹ کرنا واجب. اور یہ کافروں میں بھی یہ مسئلہ تھا, تو اب وہ احرام پہن کے آیا ہے. احرام پہنا اپنی مرضی.